حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صلوات عليه وسلم انسان اپنے زندگی میں جو کام بھی کرتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہر کام کا ایک اثر ہوتا ہے ایک نتیجہ اس کا ہوتا ہے بظاہر بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ تو بڑا مختصر سا بڑا معمولی سا کام ہے اور اس کے نتائج پر بعض اوقات نگاہ نہیں ہوتی ہے لیکن وہی چھوٹا سا کام معمولی سا عمل کبھی کبھی بہت اچھے نتائج یا بہت ہی جو ہے برے نتائج کا حامل ہوتا ہے انسان کو اگر اپنے عمل کے نتیجے کا پتہ چل جائے اس کا اثر کیا ہوگا اس کام کا تو اس کام کا کرنا یا اسے چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے ہر دفعہ بس کام ایسا ہوتا ہے بعد عمل ایسا ہوتا ہے جو انسان کے لیے بہت بھاری معلوم ہوتا ہے اس کام کو نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتا یا بعض کاموں کو چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا لیکن جب اسے اس کے نتیجے کا پتہ چل جاتا ہے اس کے اثر سے جب واقف ہو جاتا ہے تو اس کام کو انجام دینے کے لیے بآسانی تیار ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک انسان سے آپ کہیں کہ آپ دھوپ میں کھڑے رہیں جس وقت شدید گرمی ہو رہی ہے لو چل رہی ہے آپ میدان میں کھڑے رہیں تیار نہیں ہوگا لیکن جب اسے یہ پتا چل جاتا ہے کہ تمہارے لو اور دھوپ کے پرواہ کیے بغیر کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا ایک کسان جب کھیت میں کام کرنے جاتا ہے تو کتنی مشکلیں اسے برداشت کرنی پڑتی ہیں کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں ہمارے ہاں جس وقت گیہوں کاٹا جاتا ہے تو وہ شدید گرمی کا زمانہ ہوتا ہے لو کے تھپیڑے ہیں شدت کی گرمی ہے لیکن کسان ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر کھیت میں کام کرتا رہتا ہے کیوں اسے معلوم ہے کہ اس کام کا نتیجہ کیا ہے صبح سویرے رات میں دیر سے سوئے ہیں صبح سویرے اٹھنے کو جی نہیں کہتا آفس جانے کے لیے دل نہیں کہتا لیکن پھر بھی جو ہے بستر چھوڑ دیتے ہیں کیوں چھوڑتے ہیں لیکن پتا ہے اس کا انجام کیا ہے نہ جائیں گے تو کیا ہوگا اور گئے تو کیا ہوگا چھٹیوں کے دن نہیں اٹھتے کیوں نہیں اٹھتے معلوم ہے کہ اٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پڑے ہوئے ہیں بستر کے اوپر انسان کو جب پتا چل جاتا ہے ایک طالب علم ہے گھر میں رہتا ہے طرح طرح کے نخرے اس کے ہوتے ہیں یہ نہیں کھائیں گے وہ نہیں کھائیں گے وہ نہیں کھائیں گے مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کھانا پکاتے پکاتے کیا کھائیں گے یہ لیکن جب وہی بچہ اس کے اندر شوق علم پیدا ہو جاتا ہے یا جب وہ کالج کے ہاسٹل میں جا کر کے زندگی بسر کرتا ہے تب اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اس کے اثر کا پتہ ہے اس کے جو ہے نتیجے کا علم ہے خداوند عالم نے انسان کی اس فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انسان کو جب نتیجے کا علم ہو جاتا ہے تو کام کرنے کو آسانی سے تیار ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگر تم عمل صالح بجا لائے تو کام دو طرح کے, اچھا کام اور یہ جو ہے برا کام. اچھے کام کو قرآن عمل صالح کہتا ہے اور برے کام کو عمل سوء کہتا ہے. اگر عمل صالح تم بجا لاؤ گے, من عمل صالحا, جو کوئی بھی نیک عمل صالح عمل بجا لائے گا, من ذکر او انثی, وہ نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت, کوئی شرط نہیں ہے کہ مرد اگر انجام دے گا تو اس کو یہ اثر اور یہ نتیجہ ملے گا اور اگر عورت کی طرف سے اعمال انجام پائیں گے تو نتیجہ نہیں, کوئی بھی ہو, من ذکر اور انثی, البتہ ایک شرط ہے, وہو مؤمن, نیک کام اچھا کام اس کا اثر جو قرآن بیان کرنا چاہتا ہے وہ اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جب وہ نعمت ایمان سے بھی سرفراز ہو, تو اس کا یہ اثر ہوگا. عمل صالح کے اثر کو اگر آپ دیکھیں تو کچھ تو عمل صالح کا اثر وہ ہے جو عمل صالح کرنے والے کی ذات تک محدود ہے, عمل صالح کا کچھ اثر وہ ہے جو آنے والی نسلوں تک سلسلہ چلتا ہے. یعنی صرف جو عمل صالح بجا لا رہا ہے اس کی زندگی تک محدود نہیں ہے, بلکہ عمل صالح کا اثر آنے والی نسلوں پر بھی پڑتا ہے. چنانچہ اب قرآن مجید میں وہ گفتگو جو جناب موسیٰ اور جناب یہ جو ہے خضر کے سلسلے کی ہے کہ جب جناب موسیٰ اور جناب خضر ایک شہر میں پہنچے ہیں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, شہر والوں سے کھانے کا تقاضا کرتے ہیں, شہر والے ان کو کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک ایسا شہر جہاں مہمانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے, وہاں سے جناب موسیٰ اور خضر شہر سے بھوکے اور پیاسے باہر آ رہے ہیں کہ جناب خضر کی نگاہ پڑتی ہے ایک دیوار کے اوپر جو عنقریب گرنا چاہتی ہے. جناب خضر نے فوراً اس دیوار کو مضبوط بنانے کا کام شروع کر دیا کہ دیوار نہ گرے. جناب موسیٰ کو یہ بات عجیب سے لگی, خیر بہت ساری گفتگو ہے جناب موسیٰ اور خضر کی. جناب موسیٰ نے جب سوالات کیے اور آخری مرحلہ وہ اسی یہ جو ہے دیوار کا مرحلہ ہے جس کے بعد جناب موسیٰ اور جناب خضر میں جو ہے جدائی ہوئی ہے, تو وجہ جو بیان کرتے ہیں جناب خضر کی, ہم نے اس دیوار کو کیوں بنایا, فَأَمَّ الْجِدَارُ امبل جدار و فکانا لغلامین یتیمین فی المدینہ, یہ دیوار دو یتیم بچوں کی دیوار ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. وکانا تحتہ کنز لہما, اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے, البتہ ان کے باپ دادا نے خزانے کو چھپایا ہے. وکانا ابوہما صالحا, یہ دیوار اگر ابھی گر جاتی تو بچے چھوٹے ہیں, بچے ناتواں ہیں, بچوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنا حق لے سکیں, اگر دیوار ابھی گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا, لٹیرے اسے لے اڑتے اور ان بچوں کو یہ خزانہ نہ ملتا. ہم نے اس دیوار کو بنا دیا تاکہ خزانہ بچوں کا محفوظ ہو جائے اور یہ خزانہ بچوں کو ملے. کیوں ہم نے یہ کیا, ہمیں کیا ضرورت تھی ان کے خزانے کی حفاظت کرنے کی, بہت سارے کام شہر میں موجود تھے, بہت سارے محتاج ہیں شہر کے, انہی کی دیوار کو ہم نے کیوں بنایا. ارشاد ہوتا ہے کان ابوہما صالحا, اس لیے کہ ان کے باپ جو تھے وہ نیک تھے. البتہ یہاں پر ابو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو سے مراد یہاں پہ دادا ہے, ان کے دادا نیک کردار تھے, ان کے دادا صالح تھے، دادا کے صالح ہونے کا اثر پوتوں تک آیا. عمل صالح کس نے انجام دیا تھا؟ نیک کام دادا نے انجام دیا تھا، لیکن ثمرہ کسے مل رہا ہے؟ دادا کو تو ثمرہ بہرحال اس کا عمل صالح کا جو ہے ملے گا ہی، وہیں تک عمل صالح کا سلسلہ رک نہیں گیا. کانا ابوہما صالحا، چونکہ ان کے دادا نے کردار تھے، فارادا ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، اس لیے تمہارے پروردگار نے یہ ارادہ کیا، تمہارے پروردگار نے یہ انعام انہیں دیا کہ یہ خزانہ اس وقت تک محفوظ رہے جب تک بچے جوان نہیں ہو جاتے ہیں، ان میں اتنی طاقت نہیں پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنا حق دوسروں سے لے سکیں، جوان ہونے کے بعد اپنے خزانے کو حاصل کر سکیں. رحمتن من ربک، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت ہے ان کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دادا نے عمل صالح انجام دیا تھا. تو عمل صالح صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا ہے کہ اگر ہم کھیت میں جائیں گے تو فصل کاٹ کے گھر لائیں گے، اگر نیند چھوڑ کر کے جاب پہ چلے جائیں گے تو تنخواہ ملے گی، سیلری ملے گی، چند ڈالر ملیں گے جس سے ہم آرام سے کھا پی سکیں گے. نہیں، اس کا اثر، عمل صالح کا اثر عمل صالح بجا لانے کے والے کے لیے بھی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے. صرف عمل صالح خاندان تک محدود نہیں اس کا اثر، بلکہ عمل صالح بجا لانے والے کا اثر سماج پر بھی پڑتا ہے. عمل صالح ایک انسان بجا لا رہا ہے، اس کا فائدہ اسے بھی ملے گا، اس کے خاندان والوں کو بھی ملے گا، آنے والی نسلوں کو بھی ملے گا، حتیٰ جس سماج میں وہ رہ رہا ہے اس سماج کو بھی اس کا فائدہ ملے گا. حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام فرماتے ان اللہ یدفع العذاب، جب انسان یہ جو ہے برے کام کرتا ہے تو برے کام کا عذاب ہے، کچھ عذاب وہ ہے جو آخرت میں ملے گا اور کچھ عذاب گوشمالی کی حد تک اس دنیا میں ہے. بعض دفعہ خدا عذاب کو ٹال دیتا ہے، بعض دفعہ یہ جو ہے مبتلا عذاب کر دیتا ہے. اکثر لوگ مبتلا عذاب ہوتے ہیں، انہیں احساس سے عذاب نہیں ہوتا. کچھ تو وہ ہیں جنہیں گناہ کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. جو قرآن مجید میں ہے کہ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ افراد ہیں جن کی زندگی یہ جو گناہوں میں بسر ہوتی ہے، مگر وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں ہم تو سارا کام ثواب کا کر رہے ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں انہیں احساس ہے گناہ ہے، کچھ وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں گناہ کا احساس نہیں ہے بلکہ وہ گناہ کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں. کچھ وہ ہیں جنہیں گناہ کا احساس تو ہے لیکن جو سزا اللہ کی طرف سے ملی ہے اس سزا کا احساس نہیں ہے. چنانچہ جناب یعقوب کے بیٹے ایک دفعہ جناب یعقوب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ بابا آپ کو تو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے کتنا گناہ کیا ہے، کتنا بڑا بڑا گناہ کیا ہے. ایک نبی خدا کو پہلے کنویں میں ڈالا، جب کنویں سے تاجروں نے باہر نکال لیا تو ہم نے دوبارہ تاجروں کے ہاتھ انہیں بیچ دیا، دوسرے نبی خدا کو بیٹے کے فراق میں تڑپایا، اتنا رولایا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. یہ کوئی کم گناہ تو نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اتنے بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں، اللہ نے ہم پر عذاب کیوں نہیں نادل کیا؟ یعنی گناہ کا احساس ہے انہیں، احساس ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے. اب یہ کہہ رہے ہم پر عذاب کیوں نہیں نادل ہوا؟ جناب یعقوب نے کہا بچوں اللہ کے مسئلہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس نے تم پر عذاب کیوں لینا، وہ کیا جانے، جس کا دل چاہے گا عذاب کرے گا، نہیں چاہے گا نہیں عذاب کرے گا. کہ نہیں بابا اس کی مسلحتیں آپ تو بہتر جانتے ہیں، آپ کا تو رابطہ ہے خدا سے، آپ پوچھئے کیا وجہ ہے کہ اس نے ہم پر عذاب نہیں نازل کیا؟ کیا اس لیے عذاب نہیں نازل کیا کہ ہم یہ جو ہے نبی زادے ہیں، خاندان کا خیال رکھ کر کے، کنبے کا خیال رکھ کر کے، اب کیا کرے؟ چلو جرم تو کیا ہے مگر یہ نبی کے بیٹے ہیں، لہذا انہیں معاف کیے دیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ ہم تو فلاں کی پارٹی کے ہیں تو ہمارے پر تو عذاب عذاب ہوگا نہیں، ہم نے تو فلاں کی حمایت میں نعرہ لگایا ہے، ہم تو فلاں کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم تو فلاں کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اگر گناہ کریں گے تو جہنم ہمارے لیے نہیں ہے۔ یعقوب کے بیٹوں کو شک تھا، یقین نہیں تھا، مگر ہم لوگوں کو تو یقین ہے نا کہ عذاب ہم پر نہیں ہوگا، ہم کتنا ہی گناہ کرتے رہیں جنت تو ہماری پکی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ یعقوب کے بیٹوں کو بھی، یعقوب یہ جو ہے نبی کا بیٹا ہونے کی بنا پر خدا نے معاف نہیں کر دیا۔ بابا پوچھئے خدا سے، جناب یعقوب نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پالنے والے یہ ہمارے بچے پوچھ رہے ہیں، انہوں نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں، تو نے ان پر عذاب کیوں نہیں نازل کیا؟ اتنی چھوٹ کیوں ملی ہے ان کو؟ کہا یعقوب ہم نے ان پر عذاب کر دیا ہے، یہ مبتلائے عذاب ہیں، انہیں احساس سے عذاب نہیں ہے، یہ محسوس نہیں کر رہے کہ یہ مبتلائے عذاب ہیں۔ کبار لاہا، بچے پھر پوچھیں گے دوبارہ ہم سے کہ وہ کون سا عذاب ہے، تو بتا دے کہ وہ عذاب ہے کون سا جس میں یہ مبتلا ہیں اور انہیں احساس نہیں ہے اس عذاب کا۔ کہ یعقوب اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے بچوں کو ہر چیز میں مزہ آتا ہے سوائے ہماری یاد کے، انہیں ہر چیز میں مزہ آتا ہے، معمولی معمولی چیزوں میں انہیں یہ جو ہے مزہ آتا ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کا ذائقہ زبان کے خراب ہو جاتا ہے، اب ان کے آگے بہترین سے بہترین کھانا لگتی ہے، ان کو مزہ نہیں آتا اس میں، یہ عذاب ہے نا نتیجہ کہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا علاج کے لیے، اس عذاب سے نجات پانے کے لیے، کہ صاحب ہمیں ہم یہ جو ہے قورمہ کھاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے، مزہ نہیں آتا ہے، بریانی کھاتے ہیں مزہ نہیں آتا ہے، زبان کڑوی ہو گئی ہے، کڑواہٹ آ گئی ہے زبان پر، علاج کرانے جاتے ہیں نا۔ یہ جسم کی زبان ہے جسے مزہ نہیں آ رہا ہے، ان کو روح کی زبان ان کی کڑوی ہو چکی ہے، انہیں ہر چیز میں مزہ آتا ہے سوائے ہماری یاد کے۔ گھنٹوں بیٹھے ہوئے دوسروں سے جو ہے وہ گپے لڑاتے رہیں گے، دنیا کے بھر کی باتیں کرتے رہیں گے، ذرا سا دو باتیں دین کی ہونے لگیں پھر دیکھیے کیا حاصل ہوتا ہے، نیند بھی آنے لگے گی، تھک بھی جائے گا آدمی، جماہی بھی آنے لگے گی، بوریت کا بھی احساس ہونے لگتا ہے، 500 صفحے کی 600 صفحے کی یہ جو ہے ناول ان کے ہاتھ میں تھما دیجئے، ختم کیے بغیر چھوڑیں گے نہیں، بلکہ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں آج ایک ناول مل گیا رات میں، جب تک ختم نہیں کر لیا سوئے نہیں، آپ انہیں کے سامنے قرآن رکھ دیجئے نہ آئے نیند تو بھی دیکھیے، ہاں دعائیں تھما دیجئے ان کو، یہ دعا پڑھنا ہے، یہ آج دعائیں کمائل ہے، ہاں دعائیں کمائل، اچھا ہاں ہاں ضرور آئیں گے، ٹھیک ہے، اتنی بڑی دعا کمائل کون پڑھے گا، دو چار جملوں کی دعا کوئی ہو، وہ بھی کون سی دعا ہو، وہ دعا بتائیے جیسے دنیاوی فائدہ ہونے والا ہو، وہ دعا بتا دیجئے کہ جہاں جس کو جو ہے پڑھنے کے بعد پڑھے بغیر امتحان میں پاس ہو جائیں، وہ دعا بتا دیجئے جس سے نوکری مل جائے، جاب مل جائے، وہ بھی چھوٹی چھوٹی لمبی لمبی نہیں، وہ بھی اگر باندھ کے ٹانگنے والی ہو تو زیادہ بہتر ہے، پڑھنے کو اس کو بھی تیار نہیں ہے، عموماً آتے ہیں کوئی دعا بتا دیے، جہاں دعا بتا دیا یہ تو بہت لمبی ہے، دیکھتے ہی دعاؤں کو دیکھتے ہی نیند آنے لگتی ہے لوگوں کو، ہر چیز میں مزہ ملتا ہے سوائے ہماری یاد کے، یعقوب اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو بعض اعمال ہمارے ایسے ہیں جس کی بنا پر ہم مستحق عذاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عذاب خدا ہم پر نازل نہیں کرتا، نہ کہ جو نازل ہو چکا ہے ساتھ نہیں. بعض دفعہ عذاب خدا کرتا نہیں باوجود کہ ہم مستحق عذاب تھے. کیوں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں ان اللہ لیدفع العذاب بما لا یصلی, ان اللہ لیدفع العذاب بما یصلی من شیعتنا عمن لا یصلی. اسلام کے واجبات میں سے ایک اہم واجب ہے نماز. اگر کسی نے نماز کو ترک کر دیا عمدن مستحق عذاب ہے, مستحق عذاب ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک محلے میں فرض کیجئے 100 آدمی ہیں, امام فرماتے ہیں کہ 95 نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, 5 وہاں پہ نمازی ہیں. ان اللہ لیدفع العذاب بما یصلی من شیعتنا, ہمارے شیعوں میں سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے نماز پڑھنے کا اثر یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے عذاب کو برطرف کر دیتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. ان اللہ لیدفع العذاب, یہ عمل صالح کا اثر اپنی ذات کے لیے بھی ہے, عمل صالح کا اثر نسلوں کے لیے بھی ہے, عمل صالح کا اثر سماج کے لیے بھی ہے. کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے عمل صالح. ہمیں اس سے اتنا سا پتا چل جاتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں آج $200 ملیں گے. آج اگر نیند چھوڑ کر کے صبح سویرے ٹھنڈک میں کڑکڑاتے جاڑے میں نکل کر کے چلے گئے اور 2 گھنٹہ گاڑی چلا کے گئے, 8 گھنٹہ وہاں پہ کام کیا, 2 گھنٹہ واپسی, ٹوٹل 12 گھنٹہ یہ لگے گا, تو $200-$500 مل جائیں گے. تو ساری مشکلیں برداشت ہو جاتی ہیں نا. سردی, گرمی, سفر کی صعوبتیں, صبح سویرے اٹھنا, نیند پوری نہیں ہوئی ہے, کوئی بہانہ پھر نہیں ہوتا. کیوں؟ اگر ہمیں وہ اعمال جن کو اللہ نے عمل صالح کہا, اگر ہمیں اس کی قیمت معلوم ہو جائے, تو ایک اس کا اثر انسان کی اپنی زندگی تک, اپنی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا ابھی عرض کروں گا آئندہ مجلسوں میں. ایک اثر اس کا پڑتا ہے آنے والی نسلوں تک, اور ایک اثر ہے اس کا سماج, سماج میں وہ رہتا ہے, سماج بھی اس سے بہرہ مند, خاندان کو بھی اس سے فائدہ ملتا ہے, خود اپنی ذات کو بھی. تو اتنا اہم ہے عمل سے. قرآن میں تقریباً 80-90 مقامات پر خدا بند عالم نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات کا تذکرہ کیا ہے. عمل صالح 80-90 مقامات پر. یہ عمل صالح ہے کیا چیز جس کا اتنا سارا فائدہ ہے, جو جس کے فقط اشارہ کیا ابھی میں نے, یہ جو ہے فائدوں کی طرف. یہ ہے کیا عمل صالح؟ کس چیز کو عمل صالح کہیں گے؟ نماز پڑھنا عمل صالح ہے, روزہ رکھنا عمل صالح ہے, حج کرنا عمل صالح ہے. کیا یہ عمل صالح ہے؟ کس چیز کو عمل صالح کہیں گے؟ علامہ طباطبائی عمل صالح کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عمل صالح وہ عمل ہے جس میں 3 خصوصیت پائی جائے. اچھی طرح سنیے گا اسے. عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جس میں 3 خصوصیت پائی جائے, وہ ہے عمل صالح. ہر وہ عمل جس میں 3 خصوصیت پائی جاتی ہے. پہلی خصوصیت, عمل صالح ایسا عمل ہے جس میں خدا کی قربت اور اس کی خوشنودی کا تصور پایا جائے. ہر وہ کام جو خدا کی خوشنودی اور اس سے قربت حاصل کرنے کے لیے انجام دیا جائے. اس میں حتیٰ یہ بھی شرط نہیں کہ وہ کام ہو. کبھی کبھی کام ہے, کبھی کیفیت ہے. سونا کوئی کام ہے, چلیے شاید سونے کو کام مان بھی لیں. پیاس, آپ کو پیاس لگی, پیاس لگنا کوئی کام ہے؟ پینا تو پانی کام ہے, لیکن پیاس کا لگنا, تھکن, تھک جانا, تھک جاتے ہیں نا کبھی کبھی, تھکن کوئی کام تو نہیں ہے. بھوک, تھکن, پیاس, بھوک کوئی کام نہیں ہے. لیکن قرآن کہتا ہے یہ بھوک بھی اگر رضا خدا کے لیے ہے تو یہ عمل صالح ہے. پیاس اگر خدا کی خوشنودی کے لیے ہے تو عمل صالح ہے. خدا کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ تو عمل صالح ہے ہی، اس کام کے نتیجے میں جو تھکن ہمیں پیدا ہوئی ہے وہ بھی عمل صالح ہے. تو وہ عمل صالح محدود نہیں ہے نماز، روزے، حج، زکات وغیرہ میں. آپ جاب پہ بیٹھے ہیں وہ بھی عمل صالح ہو سکتا ہے، آپ سو رہے ہیں وہ بھی عمل صالح ہے، کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی عمل صالح ہے. بس شرط یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی جو کیفیت ہے اور جو عمل ہے، کیفیت طاری ہوئی ہے خدا کی خوشنودی کے لیے، اور جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ بھی خدا سے تقرب حاصل کرنے کے لیے. سورہ توبہ میں اس کو اچھی طرح بیان کیا گیا ہے، وہ کیفیت بھی عمل صالح ہے اور عمل تو عمل صالح ہے ہی. سورہ توبہ میں ہے کہ ما کان لاہل المدینہ ومن حولھا من العرب، جو یہ جو ہے مدینے میں رہنے والے افراد ہیں، مسلمان ہیں وہ، اور جو مدینے کے گرد و نواح میں صحرا میں عرب بدو رہا کرتے تھے وہ، ما کان لاہل المدینہ ومن حولھا من العرب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، جو لوگ مدینے میں ہیں یا مدینے کے اطراف میں رہتے ہیں انہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ جب رسول خدا جنگ اور جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو رسول خدا کے ساتھ نہ جائیں، یا اپنی جان بچانے کے چکر میں رسول کو تنہا چھوڑ دیں. ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس وقت رسول خدا جہاد کا اعلان کرتے ہیں ہر مسلمان میدان جہاد میں آ جائے، اور جب رسول کی جان پر بن جائے تو اپنی جان کو قربان کر دے رسول کی جان کے اوپر. یہ کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے رسول کو خطرے میں ڈال دے. کیوں اجازت نہیں ہے؟ اتنا سخت کام ہم سے کیوں مانگا جا رہا ہے؟ ذالک بانہم
لا یصیبہم من ظمئن او لا یصیبہم ظمأ او نصب او مخمصۃ فی سبیل اللہ.
اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب کبھی انہیں پیاس لگے گی، جب کبھی انہیں تھکن کا احساس ہوگا، اور جب کبھی انہیں بھوک لگے گی، بھوک عمل نہیں ہے، تھکن عمل نہیں ہے، پیاس کیفیت کا نام ہے، جب کبھی ان پر یہ کیفیت طالب، مطلب بھوک کہاں پر ہے؟ اللہ کی راہ میں بھوک ہے. پیاس کہاں ہے؟ اللہ کی راہ میں پیاس ہے. تھکن کہاں؟ اللہ کی راہ میں تھکن. او یوتعون ولا یوتعون موت ان یغیظ الکفار، جب کبھی وہ ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس سے کفار کو تکلیف پہنچتی ہے، جس سے کفار کو غصہ آتا ہے. دیکھیں دو طرح کا کام ہوتا ہے، عمل اور اقدام دو طرح کا ہے. بعد عمل وہ ہیں، بعد اقدام وہ ہیں جس سے کفار کو خوشی ہوتی ہے، اور کچھ کام وہ ہیں جس سے کفار کو غصہ آتا ہے. دو طرح کے کام ہیں. کچھ لوگ وہ کام کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ بھئی ایسا کام نہ کیجیے جس سے کفار کو ناراضگی ہو، آپ وہ کام نہ کریں جس سے ان کو پریشانی ہوتی ہے، آپ وہ کام نہ کریں جو انہیں پسند نہیں ہے، آپ وہ کام کریں جو انہیں پسند ہے. قرآن کہتا ہے جب مومنین وہ کام کرتے ہیں، وہ قدم اٹھاتے ہیں جس سے کفار کو پریشانی ہوتی ہے، ولا ینالون من عدو من نیلا، جب کبھی وہ ایسا قدم اٹھائیں گے جس سے کفار کو پریشانی ہوتی ہے، جب یہ قدم اٹھائیں گے تو اس میں دشمن سے انہیں تکلیفیں بھی برداشت کرنا پڑیں گی، دشمن کی طرف سے ایسے اقدامات انجام پائیں گے جس کے بنا پر انہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جب کبھی یہ جو ہے دشمنوں سے تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں، یا جب کبھی یہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس سے کفار کو پریشانی ہوتی ہے، جس سے کفار کو ناراضگی ہوتی ہے، اس راہ میں
جب وہ بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، تھکن کا احساس کرتے ہیں، یہ سب کچھ جب بھی ہوتا ہے، کوتبہ لہم بہی عمل صالح، تو اللہ اس تھکن کے بدلے میں، اس جو ہے بھوک کے بدلے میں، اس پیاس کے بدلے میں، اس اقدام کے بدلے میں، ان مشکلات کو برداشت کرنے کے بدلے میں اللہ ان کے لیے عمل صالح لکھ دیتا ہے.
تو بھوک عمل صالح ہے، بھوک عمل صالح ہے، پیاس عمل صالح ہے، تھکن کا احساس ہم کب، جب یہ بھوک اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، جب یہ پیاس اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، تو یہی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اس کی مرضی کے لیے اگر کیفیت آپ پہ طاری ہو جائے یا عمل آپ انجام دیں، اسے عمل صالح کہیں گے. اب ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہوتی ہے، خوشنودی کیا، کیسے پتا چلے اللہ کی خوشنودی، ہم یہ کام کر رہے ہیں اس میں اللہ خوش ہے کہ نہ خوش ہے. چونکہ عمل صالح کا معیار کیا ہوا تھا، اس کا دار و مدار کیا ہے، اللہ کی خوشنودی. ہمیں کیسے پتا چلے، ہم یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں اس وقت، اللہ خوش ہے کہ نہ خوش، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ خوش ہے کہ نہ خوش، اتنی دور سے گھر سے آئے ہیں برف باری میں. اگر اللہ خوش ہے آپ سے، اگر یہ عمل خدا کی خوشنودی کے لیے انجام پایا ہے، تو عمل صالح ہے، اس کا فائدہ آپ کو بھی ملے گا، آپ کی نسلوں کو بھی ملے گا، آپ کے سماج کو بھی ملے گا. اس کی پہچان کیا ہے، اس کی پہچان آ حضرت نے شب معراج خدا سے پوچھ لی تھی. تو معراج کے لیے حضور تشریف لے گئے ہیں، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، بہت سارے باتیں پوچھی ہیں. من جملہ ایک سوال پوچھا تھا، وما علامت و رضاک، یا رب وما علامت و رضاک. بھئی انسانوں کی خوشنودی، انسانوں کی مرضی سمجھنا تو آسان ہے، ہم چہرے سے سمجھ لیتے ہیں، ہم میٹرس پڑھ رہے ہیں. اگر آپ یہ جو ہے سونے لگے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے، ٹھیک، یا اٹھ کے جانے لگے یہاں سے، یا اگلے سال کہاں نہیں بلائیں گے ان کو، تو پتہ چل جاتا ہے نا آپ کی خوشنودی اور ناخوشی، پسند ناپسند کا اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے، آپ کے اعمال سے پتہ. اللہ کے کیسے سمجھیں کہ وہ ہم سے خوش ہے کہ ناخوش ہے، ہم نے مجلس کیا وہ خوش ہے کہ ناخوش ہے، ہم نے مجلس پڑھا وہ خوش ہے کہ ناخوش ہے، آپ نے مجلس سنا وہ خوش ہے کہ ناخوش ہے. اگر خوش ہے تو عمل صالح، اور ناخوش ہے تو نہیں. ما علام یا رب و ما علامت و رضا، اے میرے پروردگار یہ بتا دے کہ تیرے خوش ہونے کی پہچان کیا ہے، علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، کیسے ہم سمجھیں. خدا نے جواب دیا کہ تین نشانیاں ہیں ہمارے خوشنودی کی، تین نشانی. اگر ہم کسی بندے سے خوش ہیں، اگر ہم کسی بندے سے راضی ہیں، الزمہ ثلاث خصال، اس کے اندر تین صفت ہم پیدا کر دیں گے. بہت اہم ہے یہ، الزمہ ثلاث خصال، تین صفتیں اس کے اندر ہم پیدا. پہلی کیا ہے، شکرن لا یخالطہ الجہل، اسے ایسے شکر کی صلاحیت عطا کر دیں گے جو علم اور معرفت کی بنیاد پر ہو، آگاہانہ شکر اسے عطا کریں گے، اس کے شکر میں جہالت کی آمیزش نہ ہوگی. کیا ہوا یہ شکر، آگاہانہ شکر کیا ہوتا ہے، آگاہانہ شکر کیا مطلب، شکر تو شکر ہوتا ہے، تسبیح پڑھتے الحمدللہ الحمدللہ، کھانا کھایا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، ایک ڈکار لیا، الحمدللہ، شکر ہو گیا نا، امتحان میں پاس ہو گئے، مٹھائی لے کر کے آئے، نظر کی، الحمدللہ، شکر ہو گیا، اچھا سا گھر لے گیا، اچھی سی جاب مل گئی، شکر تو کرتے رہتے صبح سے شام، ہم سب شکر کرتے رہتے ہیں. نہیں، شکر دو طرح کا، ایک جاہلانہ شکر ہے، ایک آگاہانہ شکر ہے، ایک غافلانہ شکر ہے، ایک آگاہانہ شکر ہے، ایک جاہلانہ شکر ہے، ایک عالمانہ شکر ہے، ایک بے معرفت شکر ہے، ایک با معرفت شکر ہے. کیا ہوتا ہے یہ آگاہانہ شکر، آگاہانہ شکر کی دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو جو نعمت ملی ہے، اس نعمت کو اپنا نہ سمجھے، جو نعمت اللہ نے دی ہے ولو زبان سے نہ کہے الحمدللہ. ممکن انسان زبان سے الحمدللہ کہہ رہا ہے مگر یہ شکر نہیں ہے, اور ممکن ہے انسان زبان سے نہ کہے الحمدللہ, زبان سے نہ کہے خدا تیرا شکر, اور اس کا شمار شکر گزاروں میں ہو جائے. اگر یہ دو صفتیں پائی جا رہی ہیں اس کے شکر میں, تو یہ آگاہانہ شکر ہے ولو زبان سے شکر نہ کہے. پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جو نعمت ملی ہے اسے اپنا نہ سمجھے, اسے خدا کا سمجھے. اگر ہمیں یہ جو دولت ملی ہے, اقتدار ملا ہے, عہدہ ملا ہے, منصب ملا ہے, اولاد ملی ہے, علم ملا ہے, اپنا نہ سمجھے. سارا جھگڑا وہی ہے جہاں ہم سب کچھ اپنا سمجھتے رہتے ہیں. اگرچہ زبان سے کہتے ہیں انا اللہ و انا الیہ راجعون, اس کا معنی کہاں سمجھتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کوئی مر جائے تو انا اللہ انا الیہ راجعون, گویا یہ مرنے کی گھنٹی ہے, علامت ہے مرنے کی. انا للہ وانا جہاں کوئی مرا انا للہ وانا, معنی سمجھے کیا ہے؟ اعلان کیا؟ انا للہ, ہم اللہ کی پراپرٹی ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. جس دن یہ بات دل میں اتر جائے کہ جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے, بہت سارے مسائل حل ہو جائیں, بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. پھر انسان کو جو خدا میدان جہاد میں اگر جو ہے بلاتا تو آنا کانی نہیں کرے گا, آپ کا ہے کیا؟ جی وہاں جائیں گے تو ہمیں زخم لگ جائے گا, مر جائیں گے. آپ اپنے ہیں جو آپ کو پریشان, جس کا مال ہے وہ کہہ رہا دے دو لاؤ, آپ کو کیا پریشانی ہے بھئی؟ آپ کے پاس کسی نے امانت رکھوایا تھا اپنا پیسہ, اب اس چھوٹے سے بچے کو بھیجا کہ آپ اس کے حوالے کر دیجئے, ارے ممکن ہے گرا دے, کہ آپ سے کیا مطلب ہے, میں کہہ رہا ہوں نا آپ دے دیجیے اس کو, آپ کو ہوگی پریشانی؟ ٹھیک ہے آپ کا مال ہے آپ کہہ رہے ہیں. تو انسان اگر یہ تصور ہو جائے کہ انا للہ, جو کچھ ہے ہمارے پاس اب اللہ, تو نہ تو جو ہے وہ تکبر پیدا ہوگا, بھائی تھوڑا سا پیسہ آتا ہے انسان یہ جو ہے مغرور کیوں ہو جاتا ہے, تو اپنا سمجھنے لگتا ہے. بھائی اگر آپ نے, آپ کے پاس کسی نے $1 کروڑ لا کر کے امانت رکھ دیا, تو آپ میں جو غرور پیدا ہوگا, ہم کروڑ پتی ہو گئے اگر آپ ابھی نہیں, اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ ہمارا نہیں اس کا ہے. ہاں اگر آپ نے سوچا کہ دے تو دیا, اب دیتا کون اس کو واپس ہے, اگر اپنا سمجھ لیا تو بات الگ ہے. لیکن اگر آپ میں یہ احساس ہے کہ یہ مال اس کا ہے, جب چاہے گا لے لے گا, تو آپ میں تکبر پیدا ہوگا, غرور آپ میں پیدا. غرور تو اسی وقت ہوتا ہے نا جب آپ نے اپنا سمجھ لیا. کل تک بھیک مانگتے تھے, آج $1 کروڑ کسی نے امانت کے طور پر رکھ دیا, اپنے کو کروڑ پتی سمجھنے لگے, تو غرور پیدا ہو جائے گا. لیکن اگر تصور یہ ہو کہ ہم تو جو کل تھے وہی آج بھی ہیں, یہ تو کسی کی امانت ہے, جب چاہے گا لے لے گا ہم سے, کبھی غرور نہیں پیدا ہوگا. نہ صرف یہ کہ غرور نہیں پیدا, کبھی دوسرے سے چھیننے کی بھی کوشش نہیں کریں گے. ایک امانت کسی صاحب نے آپ کے پاس لا کے رکھا, تو کیا آپ سے چھیننے کی ہمیں خواہش ہوگی؟ نہیں نہیں نہیں, یہ امانت ان کے پاس نہیں, امانت ہم. یہ اس وقت تو ہو سکتا ہے جب ہماری نیت میں کھوٹ ہو, جب ہم اسے اپنا سمجھنے لگیں. تو آگاہانہ شکر یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اسے اپنا نہ سمجھے, چاہے زبان سے نہ کہے الحمدللہ پھر بھی یہ شکر کر رہا ہے. اور دوسری شرط آگاہانہ شکر کی یہ ہے کہ انسان نعمت کا وہی استعمال کرے جہاں اس نے اجازت دی ہے, اس کا صحیح استعمال. یہ زبان اللہ نے عطا کی ہے, یہ علم اللہ نے عطا کیا, یہ آنکھیں اللہ نے عطا کی, یہ ہاتھ پیر اللہ نے عطا کیے. زبان اللہ نے جو ہے غیبت کرنے کے لیے نہیں دیا تھا, زبان اللہ نے تہمت لگانے کے لیے نہیں دیا ہے, زبان اللہ نے جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دیا, یہ آنکھیں اللہ نے نامحرموں کو دیکھنے کے لیے نہیں دی ہیں, یہ ہاتھ اللہ نے آپ کو جو ہے یہ جو ہے مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے نہیں دیا ہے, بلکہ مظلوموں کو ظالموں سے بچانے کے لیے یہ ہاتھ اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو نعمتوں کا آگاہانہ شکر کیا ہے؟ دو چیزیں, وہیں پر استعمال جس کے لیے اللہ نے اسے دیا ہے, اور جو نعمت ملے اسے اپنا نہ سمجھیں, اسے اللہ کا سمجھیں. یہ ہے آگاہانہ شکر. اللہ کی خوشنودی کی پہلی پہچان, ہم اسے آگاہانہ شکر عطا کریں گے. شکرن لا یخالطہ الجہل, ایسی شکر کی صلاحیت دیں گے جس میں جہالت شامل نہ ہو. دوسری پہچان کیا کہ اللہ اگر ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ اللہ کی رضا اس میں شامل ہے, خوش ہے اللہ ہم سے, اللہ ہم سے راضی ہے. اور اگر یہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے تو کوشش کرے اس کیفیت کو حاصل کرنے کی. دوسری پہچان کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں. اللہ کہتا ہے کہ ہم انہیں الزمہ ثلاث خصال, پہلی اس میں یہ ہے کہ شکر لا یخالطہ الجہل, ذکر لا یخالطہ النسیان. ہم انہیں ایسے ذکر کی نعمت عطا کر دیں گے, ایسے ذکر کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کر دیں گے کہ جس کے ساتھ فراموشی نہ ہو. بہت سارے لوگ اللہ کو یاد کرتے رہتے, سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, ذکر خدا چل رہا ہے مگر خدا کو بھولے ہوئے ہیں. یہ ذکر بیکار ہے. دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگوں کو تسبیح پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے حرام کام میں بھی لگے ہوئے ہیں. مطلب خدا نہیں یاد ہے. خدا اگر یاد ہے, اگر خدا نگاہوں میں ہوگا, انسان کبھی گناہ نہیں کر سکتا. گناہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے. خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, خدا وہ ہے, ساری صلاحیتیں اس کی دی ہوئی ہیں, خدا وہ ہے جس نے قیامت کا ایک دن معین کر رکھا ہے, خدا وہ ہے جس کی نگاہوں سے ہم بچ نہیں سکتے. علامہ طباطبائی جب نجف سے تعلیم جو ہے مکمل کر کے ایران واپس جا رہے تھے, اپنے استاد کے پاس گئے کہ استاد ایک نصیحت کر دیجئے. انہوں نے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھ دی, الم یعلم ان اللہ یرا. یہی نصیحت ہے, کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ یہ تصور اگر آ جائے, ہم بہت سارے گناہ نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں. یہاں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں, وہاں کے پر گاڑیوں کی اسپیڈ خود بخود قابو میں آ جاتی نہیں آ جاتی ہے؟ ہاں آ جاتی ہے نا, کوئی دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے تو کیا کر لے گا ہمارا؟ جی $100 کا, $200 کا, $300 کا ٹکٹ گھر آ جائے گا. $300 $100 کے لیے ہم ڈر کر کے وہ کام نہیں کرتے ہیں. اور اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تب جھوٹ بولیں گے, تب غیبت کریں گے, تب تہمت لگائیں گے, تب کسی کا مال ہڑپ کریں گے. ہو سکتا ہے کہ نماز کے لیے صبح کو آنکھ نہ کھلے, ممکن ہے. سارے برے اعمال, سارے گناہ انسان اسی وقت کرتا ہے جب خدا کو بھول جاتا ہے. اس وقت اگر خدا یاد رہے, خدا اس کیفیت کے ساتھ کہ خدا نے ایک دن معین کیا, اعلان کیا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی جو نیک کام کرے گا اسے اس کا ثواب دیں گے, ذرہ برابر جو برائی کرے گا, گناہ کرے گا, اس کو اس کی سزا دیں گے. اور سزا بھی اس کی $100 اور $200 والی نہیں ہے نا, اس کا انعام $100 والا ہے. اس کا انعام بھی بے پایا ہے, اس کی سزا بھی ایسی ہے. ابھی دعا کمیل پڑھ رہے تھے نا, اس میں جملہ ہے کہ پالنے والے ہم تو دنیا کی معمولی معمولی جو ہے مصیبتیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی, حالانکہ ہمیں معلوم ہے چھوٹی سی تھی, اس کی مدت بھی کم ہے. ابھی پڑھانا دعا کمیل میں, لیکن وہ جو عذاب دیتا ہے اس کی مدت ہمیشہ رہنے والی ہے. لا یدوم بقاؤہ نہیں ہے, قلیل مدتوں نہیں ہے. جب ہم سے یہ مصیبتیں برداشت نہیں ہو پاتی ہیں, ہم اسے ایسے ذکر کی صلاحیت دیں گے. ذکر بعض لوگ سمجھتے ہیں خدا کا ذکر یعنی الحمدللہ کا تسبیح پڑھنا, ہر وقت منہ چل رہا ہے ان کا, کیے جا رہے ہیں وہ منہ چل رہا ہے, لیکن زبان پہ اللہ کا نام ہے نہ دل میں خدا ہے نہ ذہن میں خدا ہے. ہم انہیں ایسے ذکر کی نعمت عطا کر دیں گے کہ لا یخالطہ النسیان, جس کے ساتھ فراموشی نہ ہوگی, نسیان نہ ہوگا. ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا, آگے کہنے لگا, مولا ہم لوگ بھی اکثر کہتے ہیں جملہ, مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا ہوں, ہو جاتا ہے کیا کروں؟ क्या करूं, मैं बहुत गुनहगार आदमी हूं, चाहता हूं कि गुनाह ना करूं मगर हो जाता है। राम ने कहा कोई बात नहीं, देखो पांच कामों में से कोई एक काम तुम कर लो, फिर जितना चाहो गुनाह करो, इससे बड़ा डिस्काउंट कहां मिलेगा। पांच में से एक काम कर लो, इफ अल खम्सता अशिया फज़निब मा शेत, पांच चीजें हैं, पांचों ही करना, एक काम कोई इसमें से, फिर जो जी चाहे जितना जी चाहे गुनाह करो, जी भर के गुनाह करो। मौला जल्दी बताइए, अब एक क्या, हम तो पांचों कर लेंगे, पांच करने से गुनाह की छूट मिल रही है, इससे बड़ा, इतना बड़ा डिस्काउंट। मौला बताइए का, पहली बात यह है अल्लाह की हुकूमत से बाहर चले जाओ, उस मुल्क में चले जाओ जहां अल्लाह की हुकूमत नहीं है, नहीं आपको पसंद है ये हुकूमत, चले जाइए, जाइए वहां पर कीजिए। अब आप कैसा, वो दाहिनी तरफ से ट्रैफिक से जो है वो गाड़ी चलाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हम तो बाएं के आदी हैं, तो आप चले जाइए उस मुल्क में जहां पर जो है वो बाएं से गाड़ी चलाई जाती है, आप चला लीजिएगा वहां पर, अपना शौक पूरा कर लीजिएगा। उस मुल्क में चले जाओ, उस जगह चले जाओ जहां अल्लाह की हुकूमत ना हो, अल्लाह की हुकूमत से निकल जाओ, फज़निब मा शेत, जितना जी चाहे गुनाह करो। थोड़ा सोचा, कहला मौला ये तो नहीं हो सकता, उसकी हुकूमत तो हर जगह है, उसकी हुकूमत से तो कोई बाहर जा ही नहीं सकता है। ला युमकिन अल फरार मिन हुकूमतिक, अभी पढ़ा ना दुआ कुमैल में, तेरी हुकूमत से निकल के जाना तो मुमकिन नहीं है, असली हाकिम तो वही है, ये तो सब नकली हाकिम है, तो खामखा हुकूमत का दावा करते, बड़े आजीज लोग हैं। वजह यही है कि ये अधूरे जुर्म पर सजा देते हैं, पूरे जुर्म पर सजा नहीं देते। एक इंसान ने जिंदगी के मुश्किलात से थक हार करके जहर खा लिया, घर वालों ने पहुंचा दिया हॉस्पिटल, डॉक्टरों ने ये जो है बचा लिया, डॉक्टरों ने बचा लिया, अब पुलिस की बारी आती है, क्या आपने खुदकुशी के लिए इकदाम क्यों किया, तो जुर्म पूरा हुआ क्या था, जुर्म तो अधूरा है ना, जुर्म तो पूरा नहीं हुआ, जुर्म अधूरा रह गया, सजा मिलेगी आपको, आपने क्यों खुदकुशी के लिए इकदाम किया। और अगर कहीं डॉक्टर नाकाम रह जाते और ये जो है वो चल बसते, अब क्या करेंगे, अब सजा देंगे, अब तो जुर्म पूरा हो गया भाई, पहले तो इकदाम किया था, जुर्म अधूरा रह गया, मरे नहीं थे, अब तो मर गए, मरने की कोशिश करने पर तो आप सजा दे लेते हैं, मर जाने पर सजा नहीं देते, कहते अब तो ये हमारे इख्तियार से चला गया, ये हमारी हुकूमत से बाहर चला गया, मगर अल्लाह उस हाकिम का नाम है कि मरने के बाद भी हमारे ही पास आओगे। मरने के बाद भी तुम्हें हमारे ही पास आना है। तो इमाम फरमाते हैं अल्लाह की हुकूमत से बाहर चले जाओ, जितना जी चाहे गुनाह करो। मौला ये तो नहीं हो सकता, और बताइए दूसरी वाली बात, अल्लाह का रिज्क खाना छोड़ दो, उसके बाद जितना जी चाहे गुनाह करो, उसका रिज्क ना खाओ, फज़निब मा शेत। कभी कभी वालदैन जो हैं बच्चों से खफा इतना हो जाते घर से निकाल देते, निकल जाओ हमारे घर से, अगर तुम्हें यही रास्ता अपनाना है, अगर तुम्हें अपने हालात, अपने अतवार, अपनी आदतें नहीं बदलना है, हमारे घर में मत रहो। तो बाद दफा लड़के कहते कोई बात नहीं चले जाएंगे, खासतौर से इन मुल्कों में 18 बरस के हो चुके हैं, अब क्या है, चले जाएंगे हम, क्योंकि आपके घर के अलावा दूसरे भी घर हैं, आप ना खिलाएंगे खाना, खुद कमा लेंगे, अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ दो। सोचा कहता है मौला ये भी नहीं हो सकता, सब कुछ तो उसी का है, पानी उसका है, हवा उसकी है, ऑक्सीजन उसकी है, जितनी चीजें हैं सब तो उसी का है। इमाम ने कहा अच्छा फिर ऐसा करो कि वो जगह ढूंढ लो जहां अल्लाह देख न रहा हो, उस जगह को ढूंढ लो, वहां जाके गुनाह किया करो जहां अल्लाह देख न रहा हो। कहता मौला ये भी नहीं हो सकता है, वो तो हर जगह देख रहा है हमेशा हर जगह, वो तो दिल की गहराइयों से भी वाकिफ है, या अलमो खा एन तर आयोन व मा तुख फिस सुदूर, تو دل کی گہرائیوں سے بھی, کنکھیوں سے جو ہم آنکھوں کے اشارے سے جو کام کرتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے. عجب ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا تم سے اور گناہ کرنا چاہتے ہو. اچھا چلو چوتھا کام, ملک الموت جب تمہیں لے جانے آئے تو بولو ہم نہیں جائیں گے. بولو نہیں جائیں گے. ملک الموت کے ساتھ مت جانا. فضنی ماشے, جتنا جی چاہے گناہ کرو. کہا مولا سب پر بس چلتا ہے, سب ہے ملک الموت کے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, چلے گئے وہاں پر. جب خدا تمہیں جہنم میں بھیجنے کے لیے فرشتے عذاب کے حوالے کرے اور فرشتے عذاب تمہیں لے کے جہنم کی طرف جانے لگے تو کہہ دینا ہم تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہیں. کہا مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے, وہ تو غلاظ ان شداد, بڑے طاقتور اور بڑے سخت مزاج لوگ ہیں, رونا پیٹنا بھی ان پر اثر نہیں کرتا, خوش آمد بھی نہیں, رشوت رشوت بھی نہیں چلتی, چھوڑ دیں گے ہمیں. مولانا کہ تم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو تو کیا فقط گناہ ہی کرنا تمہیں آتا ہے؟ ہم انہیں ایسا ذکر دے دیں گے کہ لا یخالطہم نسیان. یہ کہا جاتا نا یہ ذکر کرو, یہ لا الہ الا سبحان اللہ, یہ ذکر نہیں ہے. جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے, اللہ اکبر کہتا ہے, لا الہ الا اللہ کہتا ہے, زبان پہ اگر یہ کلمات جاری ہیں تو دل اور ذہن میں بھی خدا موجود ہے. تیسری چیز, پہلی چیز کیا ہو گئی, شکرن لا یخالطہ الجہل, اللہ کی خوشنودی کی علامت. ذکرن لا یخالطہ نسیان, محبتن لا یؤثرو علی محبتی احدا, اس کے دل میں اپنی ایسی محبت ڈال دیں گے کہ وہ ہماری محبت پر کسی دوسرے کی محبت کو ترجیح نہیں دے گا. جتنے بھی لوگ گناہ کرتے ہیں اس گناہ سے کچھ لگاؤ ہوتا ہے, جبھی تو کرتے ہیں نا, اپنے خاطر یا اپنی اولاد کے خاطر, بیوی کے خاطر, بھائیوں کے خاطر, قبیلے کے خاطر. ہم انہیں ایسی محبت دے دیں گے, لا یوسرو علی محبتی احدا, کہ ہماری محبت پر کسی اور کی محبت کو وہ مقدم نہ رکھیں گے. انہیں ہم سے محبت ہوگی, ہم سے عشق ہوگا, ہماری محبت کے آگے ساری محبتیں ہیچ ہو جائیں گی. جب کبھی دوسروں کی محبت ہماری